سیدی و مرشدی محبی و محبوبی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بے سر و سامان یہ عشق، بے سر و سامان یہ عشق، گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا، گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا، پر تیرے گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا، گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا، پر تیرے ہی در پہ میرا سر رہا، پر تیرے ہر لحظہ حیات نو ملی، ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی، زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا، زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا، ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی، ان کو ہر لحظہ حیات نو ملی، زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا، زیر خنجر عاشقوں کا سر رہا، گرچہ میں بے گھر رہا بے در رہا، پر تیرے تحفہ رمضان از افادات حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، رمضان اور روزہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے امتوں کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، اس توقع پر کہ تم روزے کی بدولت رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ۔ بیان القرآن۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم يقضه صوم الدهر كله وإن صامه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصدن بلا کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے تو غیر رمضان کے چاہے تمام عمر کے روزے رکھے اس کا بدل نہیں ہو سکتا. یعنی کتنے بھی نفلی روزے ساری عمر بھی نفلی روزے رکھ لے لیکن رمضان شریف کے ایک فرض روزے کے برابر اس کا اجر و ثواب نہیں ہو سکتا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نفلی عبادات پر بہت زیادہ توجہ دینے والے فرائض سے اکثر جو ہے وہ پہلو تہی کرتے ہیں اور فرض روزے کو معمولی عبادت سمجھتے ہیں, جبھی نفلی اذکار کے پیچھے لگے رہتے ہیں. کسی طرح ہم جو ہے وہ نفلی اذکار کو اکثر کثرت سے کے ساتھ کریں ذکر تو یہ بھول جاتے ہیں کہ روزہ خود کتنی بڑی عبادت ہے. اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ ایک روزے کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے رمضان کریم اور اس کا ایک روزہ. روزہ خدا تعالیٰ کا وہ بابرکت فریضہ ہے جس کو حق تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور قیامت کے دن حق تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائیں گے. چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے الصوم لی وانا اجزی بھی, روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا فضائل اعمال میں فضائل رمضان میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث پاک اسی طرح کی ذکر کی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں الصوم لی وانا اجزا بھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. فرمایا کہ روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. نماز اور روزہ سب عبادات اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں, اسی کو راضی اور خوش کرنے کے لیے سب عبادات کی جاتی ہیں, مگر روزہ ایک عجیب خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے, وہ ریا اور دکھلاوے سے بالکل دور, چشمے اغیار سے پوشیدہ, سراپا اخلاص اور بندہ و معبود کے درمیان ایک راز ہے, حتیٰ کہ اس کا علم بھی صحیح طور پر بجز روزے دار کے اور اس ذات اقدس کے جس کے لیے روزہ رکھا گیا ہے دوسرے شخص کو نہیں ہوتا, کیونکہ روزے کی کوئی ظاہری صورت اور محسوس حیثیت نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دیکھنے والوں کو اس کا ادراک اور علم ہو سکے, بخلاف دوسری عبادت کے کہ ان کی ایک ظاہری صورت بھی ہوتی ہے جس کے دیکھنے والے پر عبادت کا اظہار ہوتا ہے. جب روزہ ایک راز ہوتا ہے روزے دار اور اس کے درمیان, تو پھر اس کے بدلے اور ثواب دینے میں بھی یہی مناسب تھا کہ خصوصی اور رازدارانہ طریقہ اختیار کیا جاتا جس کی اطلاع فرشتوں کو بھی نہ دی جاتی. چنانچہ اللہ تعالیٰ براہ راست بغیر کسی واسطے کے روزے دار کو اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے. عاشق اور معشوق کے درمیان ایسے راز ہیں کہ لکھنے والے فرشتوں کو بھی خبر نہیں. میان عاشق و معشوق رمزیست, کرامن کاتبی را ہم خبر نیست. اسی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے روزہ اور اس کے اجر و ثواب کو الصوم لی وانا اجزی بھی اس میں اپنی طرف منسوب فرما کر اس کی شرافت اور عظمت کو بڑھا دیا ہے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف احادیث میں بکثرت مخصوص فضائل و مناقب بیان فرمائے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص نے ایک دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے رکھا اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے اس قدر دور رکھیں گے کہ جس قدر کو اپنی ابتدائے عمر میں بوڑھا ہو کر مرنے تک اڑان میں مسافت طے کرتا ہے. کوے کی عمر طویل ہوتی ہے, کہا گیا ہے کہ 1000 برس کی ہوتی ہے, اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کس قدر طویل مسافت وہ پوری عمر میں قطع کر لیتا ہوگا. یہاں اوپر مجھ سے غلطی ہو گئی, اس میں لکھا ہے جس قدر کوا اپنی ابتدائی عمر میں بوڑھا ہو کر مرنے تک اڑان میں مسافت طے کرتا ہے. کوے تو اکثر اڑتے ہی رہتے ہیں, آج کل تو رات میں بھی کوے اڑتے ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں سوتے بھی ہیں کہ نہیں, سارا وقت کائیں کائیں کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہاں میں نے اس کو پڑا تھا جس قدر کو مگر یہ ہے جس قدر کوا اپنی ابتدائی عمر میں اتنی دور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دوزخ سے کہ جس قدر کوا اپنی ابتدائی عمر میں بوڑھا ہو کر مرنے تک اڑان میں مسافت طے کرتا ہے. اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اس کے حکم کے اتباع کرتے ہوئے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الصوم جنۃ, روزے دار کے لیے روزہ ڈھال ہے, یعنی روزے دار روزے کی وجہ سے دنیا میں شیطان کے شر سے بچتا اور اس کے حملوں کو روکتا ہے اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے. بیہقی نے نقل کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی نیند عبادت ہے اور اس کے خاموش رہنے میں بھی اس کو تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملتا ہے, سبحان اللہ, اور اس کے ہر عمل کا ثواب بڑھایا جاتا ہے اور اس کی دعا مقبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے, گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے اور اس کی خلوف یعنی منہ کی بو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے. خلوف جس کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے وہ معدے کے خالی ہونے سے پیدا ہوتی ہے, جب تک معدہ خالی رہے گا یہ خلوف بھی رہے گی, اس لیے عوام کا یہ خیال قابل اصلاح ہے کہ وہ روزے دار روزے کے اندر مسواک کو منع سمجھتے ہیں اور بعض اہل علم بھی اس بنا پر کہ منہ کی بو مسواک سے زائل ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں مسواک کے جواز میں تردد کرتے ہیں, یہ صحیح نہیں. مسواک سے صرف دانت صاف ہو جاتے ہیں اور منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے, معدے میں اس سے کوئی چیز نہیں پہنچتی, اس لیے مسواک کے بعد بھی خلوف باقی رہتی ہے جس کا اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہونا حدیث شریف میں آیا ہے. لہذا مسواک روزے کی حالت میں بھی ہر نماز کے وقت سنت ہے, ظہر اور عصر میں بھی مسواک کرنی چاہیے. مظاہر حق میں بیہقی سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر کی طرف یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیں کہ جو بندہ میری رضامندی کے واسطے کسی دن روزہ رکھتا ہے تو میں دنیا میں اس کے جسم کو تندرست رکھتا ہوں اور اس کو آخرت میں بہت ثواب دیتا ہوں. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ عبادت کا اثر اس کے بعد 11 مہینے تک رہتا ہے, جو کوئی اس میں کوئی نیکی بتکلف کر لیتا ہے اس کے بعد اس پر بآسانی قادر ہو جاتا ہے, یعنی جو نیک عمل اس مہینے میں شروع کیا جائے اور اس پر پابندی کی جائے مہینے بھر تو اس کا اثر پورے 11 مہینے تک رہتا ہے. اسی پر ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ رمضان شریف تقوی سے گزار لے تو اس کا اثر اور اس کی برکت سے پورے سال تقوی سے رہنا آسان ہو جائے گا, کیونکہ تقوی سب سے بڑی عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن احبط الناس, گناہ سے بچ جاؤ تو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اور اس مہینے میں گناہ سے اجتناب کرنا کچھ مشکل نہیں, کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں, پس جب شیاطین قید ہو گئے تو گناہ آپ ہی کم ہو جائیں گے. محرک کے قید ہو جانے کی وجہ سے اور یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ بالکل ہی ختم ہو جائیں, کیونکہ دوسرا محرک یعنی نفس تو ساتھ باقی ہے. اس مہینے میں وہ معصیت کرائے گا مگر ہاں کم اثر ہوگا, کیونکہ ایک محرک رہ گیا اس میں ایک مہینے کی مشقت گوارا کر لی جائے کوئی بات نہیں, غرض اس میں ہر عضو کو گناہ سے بچایا جائے. جھوٹ, ایک زبان ہی کے 20 گناہ ہیں, جیسا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان میں سے کذب ہے جس کو لوگوں نے شیر مادر سمجھ رکھا ہے, اور کذب یعنی جھوٹ وہ شے ہے کہ کسی کے بھی نزدیک جائز نہیں, اور پھر اس کو مسلمان کیسا خوشگوار سمجھتے ہیں, ذرا بھی لگاؤ کذب کا ہو جائے یعنی جھوٹ کا چسکا لگ جائے تو بس گناہ ہو گئے. ایک صحابیہ نے ایک بچے سے بہلانے کے طور پر یوں کہا کہ یہاں آؤ چیز دوں گی, تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا कि अगर वो आ जाए तो क्या चीज दोगी। उन्होंने दिखाया कि ये खजूर है मेरे हाथ में। फरमाया कि अगर तुम्हारी नियत में कुछ न होता तो ये मासियत लिख ली जाती, गुनाह लिख लिया जाता, धोखा देना गुनाह देना। ये और भी जगह ऐसी रिवायत मिली है किताबों में कि बच्चे में बड़े होकर कुछ खराबी पैदा हुई तो उसकी तहकीकात की, क्योंकि नेक सवालहीन लोगों की औलाद थी, तहकीक की कि हमसे क्या गलती हुई जो हमारे बच्चे ने ये धोखा या फरेब कर दिया या झूठ बोल दिया। तो मालूम हुआ कि एक पड़ोस के दरख्त से एक बेर या कोई फल आ गया था घर के अंदर, वो खा लिया था बगैर इजाजत। तो उसकी माँ पर यह असर आया कि माँ ने जो खाया तो उसके बच्चे में यह असर आया। तो बहरहाल यूं तो वालिदैन के गुनाह से जो है वो उसको असर नहीं आता औलाद को, लेकिन जो है इसमें एहतियात कितनी बड़ी चीज है। तो इसको समझाया गया है। और छोटे बच्चों के साथ झूठ बोलना या धोखा देना या फरेब करना या वादा खिलाफी करना, जो ये कर रहा है वो तो उसका तो गुनाह लिखा ही जाएगा, वो तो मुकल्लफ है, बालिग है। और छोटा बच्चा जो है उसकी तरबियत खराब होगी, इसका अलग गुनाह होगा। इसलिए इन बातों से बचना चाहिए। हजरत, किज़्ब ये चीज है, यानी झूठ ये चीज है। खैर, ये तो बड़े लोगों की बातें हैं, अगर इससे बचाव ना हो सके तो किज़्ब नुकसानदेह झूठ मुज़र से तो बचना ही चाहिए। यानी एक सरीह झूठ होता है, उससे तो बचना ही चाहिए। और फिर रोजे में दूसरा गुनाह जबान की गीबत है। लोग यूं कहा करते हैं कि मियां हम तो उसके मुंह पर कह दें, मुंह पर ऐब जुई करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, और पीछे तो जाहिर है जैसा अच्छा है, बल्कि अगर मुंह पर बुरा कहोगे तो बदला भी पाओगे। यानी वो शख्स तुम्हें बुरा कह लेगा या अपने ऊपर से इस इल्जाम को दफा करेगा। पीछे बुराई करना तो धोखे से मारना है। याद रखो, जैसा कि दूसरे का माल मोहतरम है, ऐसे ही बल्कि उससे ज्यादा उसकी आबरू मोहतरम है। चुनाचे जब आबरू पर आ बनती है तो माल तो क्या चीज है, जान तक की परवाह नहीं रहती। फिर आबरू रेजी करने वाला कैसे हक्कुल अब्द से बरी हो सकता है, यानी बंदे के हक से। मगर गीबत ऐसी राइज हुई कि बातों में एहसास भी नहीं होता कि गीबत हो गई या नहीं। इससे बचने की तरकीब तो बस यही है कि किसी का भला या बुरा असलन बिल्कुल जिक्र ही न किया जाए, क्योंकि जिक्र महमूद यानी अच्छा जिक्र भी अगर किया जाएगा किसी का तो शैतान दूसरे की बुराई तक पहुंचा देता है, और कहने वाला समझता है कि मैं एक जिक्र महमूद कर रहा हूं, और इस तरह एक खैर और एक शर मिल जाने से वो खैर भी कल अदम हो गई। और हजरात अपने ही काम बुतेरे हैं, पहले उनको पूरा कीजिए, दूसरे की क्या पड़ी है। अलावा बरी गीबत तो गुनाह बेलज्जत भी है और दुनिया में भी मुज़र नुकसानदेह है। जब दूसरा आदमी सुनेगा तो अदावत पैदा हो जाएगी, दुश्मनी पैदा हो जाएगी, और फिर क्या समरात उसके होंगे। इसी तरह जबान के बहुत गुनाह हैं, सबसे बचना जरूरी है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے شرف و نزاہت نسب میں، تیسری فصل سے یہ بیان ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور صفاح یعنی بدکاری سے نہیں پیدا ہوا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک یعنی صفاح جاہلیت کا کوئی لوث مجھ کو نہیں پہنچا۔ یعنی زمانے جاہلیت میں جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی، میرے آبا و امہات سب اس سے پاک رہے، بس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔ روایت کیا اس کو طبرانی نے اوسط میں، اور ابو نعیم اور ابن عساکر نے۔ تیسری روایت، روایت کیا ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً، یعنی خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد و عورت بطور صفاح کے نہیں ملے۔ کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، مثلا حمل ہی نہ ٹھہرا ہو، وہ بھی بلا نکاح نہیں ہوئی۔ یعنی آپ کے سب اصول ذکور اور اناث ہمیشہ برے کام سے پاک رہے۔ اللہ تعالی نے مجھ کو ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف مصفہ مہذب کر کے منتقل کرتے رہا، جب کبھی دو شعبے ہوئے جیسے عرب و عجم پھر قریش اور غیر قریش وعلا ہذا میں ہمیشہ بہترین شعبے میں رہا۔ چوتھی روایت دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتی ہیں اور آپ جبرائیل علیہ السلام سے حکایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ اور اسی طرح طبرانی نے اوسط میں بیان کیا ہے۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آثار صحت کے اس متن حدیث کے صفحات پر نمایاں ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے اس قول کا اس شعر میں گویا ترجمہ کیا گیا ہے، آفاق ہا گردیدہ ام مہرے بتا وزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دی گئی۔ پانچویں روایت مشکات میں مسلم سے روایت ہے، واضلہ بن الاسقع مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا اور کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا۔ اکرم به نسبا طابت عناصره اصلا وفرعا وقد سادت به البشر، آپ کا نسب کیسا کچھ باکرامت ہے کہ اس کے مواد پاکیزہ ہیں اصل سے بھی اور فرع سے بھی، اور آپ کے سبب جن سے بشر کو شرف حاصل ہو گیا۔ مطهر من سفاح الجاہلیت لا یشوبہ قط لا نقص ولا قدر، وہ نسب مطہر ہے لوث جاہلیت سے، اس میں کبھی آمیزش نہیں ہوئی نہ نقص کی نہ قدورت کی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العصر، اے پروردگار ابد الآباد تک درود اور سلام بھیجیو اپنے حبیب پر جن سے زمانوں کی زینت ہو گئی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔